آج آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. کیا ہم اللہ کی کتاب کو ایسے ہی کاموں کے لیے استعمال نہیں کر رہے؟ ایسی چیزیں ہمارے اندر اس قدر مشہور و معروف ہیں اور چھپوا چھپوا کے تقسیم کی جاتی ہیں کہ جس سے سستی نجات کا چھو منتر کا کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ جنت بھی ریزرو ہو, کنفرم ہو وہاں بھی سیٹ, اور دنیا بھی اپنی مرضی کے مطابق گزارے. مثلاً وظائف شب برات, یہ لکھتے ہیں کہ شعبان کی چودہویں رات کو, چودہویں تاریخ کو غروب آفتاب کے وقت باوضو 40 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ پاک اس دعا کے پڑھنے والے کے 40 سال کے گناہ معاف کر دیں گے. ہے نا سستا طریقہ, آرام دہ طریقہ. 40 سال آپ مزے کریں, جو دل چاہے کریں. اور ایک چودہویں رات, چودہویں دن گزار کے 15ویں رات کو, 15 شعبان کو وضو کر کے 40 دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیں, کام آسان ہو گیا. پھر لکھا ہے بعد مغرب غسل کر کے 6 رکعت نماز اس ترتیب سے پڑھیں. اگر کسی وجہ سے غسل نہ کر سکیں تو تجدید وضو کر لیں. 2 رکعت درازی عمر بالخیر, 2 رکعت ہر آفت سے بچنے کے لیے, 2 رکعت ترقی رزق. بعد سلام سورہ یاسین ایک بار, ہر دفعہ سلام کے بعد ایک ایک دفعہ سورۃ یاسین. پھر دعائے نصف شعبان ایک دفعہ پڑھیں. اس طرح کیا ہوگا, عمر بھی بڑی ہوگی, آفت سے بھی بچا جائے گا اور رزق بھی بڑھ جائے گا. گویا اللہ کی کتاب یا سورۃ یاسین کس لیے ہے؟ صرف دنیا کے یہ مسائل حل کرنے کے لیے. اور وہ جو قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے ہدل للمتقین, ہدایت کے لیے کتاب آئی ہے, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. پھر اسی طرح لکھا ہوا صلاۃ الغفران حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات میں سے, اگر کوئی شخص اس رات میں 12 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص قل ھو اللہ 15-15 بار پڑھے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا. اگر اس سال مرے گا تو شہیدوں میں لکھا جائے گا. نیز اس نفل نماز کا ثواب بہت ہے. اور ایک اور بھی یہ کچھ چیزیں مجھے لوگوں نے لا کر دی, انشاءاللہ وقتاً فوقتاً کوٹ کروں گی کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے. ہم نے بھی کیا کیا, کتاب اللہ کو وراء ظہورہم, پیٹ پیچھے, سب سے پیچھے. ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم اس وقت سے سکولوں میں نام لکھواتے ہیں کہ بہترین سے بہترین سکول میں جا سکیں, اور پھر اس کے بعد قرآن. اب وہ وقت ہوگا, ابھی تو چھوٹے ہیں نا, نرسری بھیجتے ہوئے کبھی نہیں سوچا کہ ابھی چھوٹے ہیں. وہ تو ایک سے ایک بڑھ کر ہم مال جان ہر چیز لگانے کو تیار ہیں, لیکن قرآن کی ابھی چھوٹے, نماز ابھی چھوٹے. وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے بالغ ہو جاتے ہیں اور دین ایک طرف ہوتا ہے. پھر ابھی وہ ایسی سٹیج پر ہیں کہ انہیں کوئی پروفیشنل لائن لینی ہے, پروفیشن میں آگے اب تو 5-6 سال اور پڑھنا ہے, اب وہ لے لیا, اب ہاؤس جاب کرنا ہے, اب وہ لے لیا, اب ہاؤس جاب, اور خالی ایم بی بی ایس تو کوئی چیز ہی نہیں. اب اس کے لیے اسپیشلائزیشن کرنی ہے اور اس کے لیے کئی کئی سال مزید پڑھنا ہے, جاب کرنی ہے. اور قرآن وقتی کوئی نہیں, کب پڑھیں, وقت ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دیا, یعنی بھلا دیا, یہ کام کرنے کا نہیں, اس کے لیے کوئی نہیں وقت ہمارے پاس. ہمیں پتا ہے کیا لکھا ہے قرآن میں. کیا علاج معالجے کے لیے ٹونے ٹوٹ کے بازار میں بہت سے ملتے نہیں ہیں کہ زکام ہو جائے تو کیا کریں, بخار ہو جائے تو کیا کریں؟ کیا ضرورت ہے اتنی میڈیسن پڑھنے کی اور اتنی اسپیشلائزیشن کی؟ انہیں ٹوٹکوں سے اپنا بخار دور کر لیا کریں. لیکن دین کے لیے ایسے ہی ٹوٹکے کافی ہیں, ایسے ہی چند نمازیں من گھڑت قسم کی جس کی کوئی دلیل نہیں نہ قرآن میں نہ سنت میں, ان کے اتنے بڑے بڑے ثواب لکھ کر ان کو دین کا حصہ بنا دیا گیا اور اصل دین پیٹ پیچھے پھینک دیا. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم, اللہ کی کتاب اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دی. ویسے نہیں ہم پیٹ پیچھے ہونے دیتے, بلکہ بڑا اعتراض کرتے ہیں اگر کوئی پیچھے کھولے, اور کہتے ہیں پڑھو نہ بے شک, لیکن پیچھے نہ کھولنا, کیونکہ ہم بہت اس کی تعظیم کرتے ہیں, اس کی تعظیم میں خلل نہیں آنے دیں گے, مرنے مارنے پہ تل جائیں, کفر کے فتوے لگا دیں آپ پر. حالانکہ کہیں قرآن میں سنت میں منع نہیں کیا گیا کہ اگر کسی کی بیگ کے پیچھے مجبوراً کھولنا پڑے تو اس کا کوئی گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے ادب احترام کرنا چاہیے، لیکن ایسا ادب احترام نہیں جو آپ کو پڑھنے اور سیکھنے سے روک دے، آپ اس کو چومیں، اس کو آنکھوں سے لگائیں اور اس کو سب سے اونچا رکھ کے، اتنا اونچا رکھیں کہ سٹول کے بغیر اتارنا مشکل ہو، اتنا لپیٹے اور باندھے کہ کھولنا دوبھر ہو، اور بس اگر آپ سفر پہ جانے لگے تو اس کے نیچے سے گزر جائیں، یا کوئی دلہن گھر سے رخصت ہونے لگے تو اس کے پیچھے، یا کوئی فوت ہو جائے تو کچھ سپارے راہداری کے اس کو دے دیں اور کچھ عہد نامہ اس کے ساتھ دفنا دیں، وہ نجات ہو جائے گی، کافی ہے، یہ پڑھنے پڑھانے اور اتنے جھنجٹ پالنے کی ضرورت ہی کیا ہے. برا ظہور ہم لیس پرائرٹی، وقت ہی نہیں ہے، پیٹ کے پیچھے، سب سے پیچھے، سب سے آخر میں. کأنہم لا یعلمون، اتنا پیچھے کہ گویا کہ جانتا ہی نہ ہو کہ یہ بھی چیز کوئی دنیا میں وجود میں ہے، اتنی لا علمی کہ کبھی خیال ہی نہ آئے کہ اللہ کی کتاب قرآن بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہے کبھی. وتبعوا، اور پیچھے پڑ گئے، ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، یعنی جادو ٹونے ٹوٹکوں کے، اور پیغمبروں تک پر بنی اسرائیل نے الزام لگا دیا، یعنی اس سے مراد یہ کہ جادو کو پیغمبر کی طرح منسوب کر دیا. آج ہم بھی کیا کرتے ہیں، ان سارے نسخوں کو، یہ جو ابھی میں نے پڑھ کے سنا ہے، دین کا حصہ سمجھتے ہیں. اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ نہ کرو تو کہتے لو ہم تو ہمیشہ کرتے ہیں، یہ تو نیا ہی دین آپ بتا رہے ہیں، اب ہم یہ سننے کو آ رہے ہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. کیوں، ہمارے تو اما ابا بھی کرتے تھے، دادی دادا بھی کرتے تھے، کیسے نہ کریں. یعنی جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ شعبان کی 15ویں رات کو 40 دفعہ یہ پڑھنے سے 40 سال کے گناہ، کیا یہ عقل کو لگتی ہے آپ کے پاس؟ عقل کو لگتی ہے؟ یہ تو عقل کو بھی نہیں لگتی، لیکن اس پر ہمارا ایمان ہے، جو قرآن بتاتا ہے اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے. اسی لیے ہم ایک طرف اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بھی سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف ہر غلط کام بھی تسلی سے کرتے ہیں، اور کسی برائی کے برائی ہونے پر کوئی ملال بھی نہیں، اور نہ اس میں شریک ہونے پر کوئی تکلیف. فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان نے جادو نہیں کیا، کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، یہ شیطانوں نے کفر کیا تھا. یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. یہ قرآن نے کھول کے بتا دیا کہ جادو کا سورس کیا ہے، شیاطین، جنات. اسی جن نہیں تو شیطان نہیں تو انسان کو حق اور ہدایت سے روکنا چاہا تھا، اور اس طریقے سے بھی، جادو وغیرہ کے ذریعے بھی، کہ لوگ ان میں مشغول ہوں. اور آپ دیکھیں کہ آج بھی لوگوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں اس قسم کی جو کرشمے ہوتے ہیں، کبھی روحوں کو بلا رہے ہیں، کبھی نجومیوں کے پاس جا رہے ہیں، کبھی علم جفر کے ذریعے کوئی غیب کے حالات معلوم کر، یہ سب کبھی ہاتھ دیکھے جا رہے ہیں، یہ سب چیزیں کتنی انٹرسٹنگ لگتی ہیں، کتنا دل لگتا ہے لوگوں کا ان میں. اور اکثر لوگ ان کو مشغلے کے طور پر بھی بیان کر، میری ہابی ہے، کیا پامسٹری ہابی بنا لی، اور علل اعلان بتاتے ہیں، انٹرویوز میں چھاپا جاتا ہے. ولکن الشیاطین کفروا، یہ جادو کا آغاز، جادو کی ابتدا یا سورس کیا ہے، جنات. ابھی جادو کیسے کیا جاتا ہے، جنات، یہ موکل کا نام سنا ہوگا، موکل کے ذریعے ان سے کام لیا جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا شیطانی عمل ہے اس میں، جو جادو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جادوگر، وہ شیطان پر ایمان لاتے ہیں اور کفریہ کلمات کہتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ کی کتاب کو پاؤں تلے رکھتے ہیں، توہین کرتے ہیں، اور نجس خون سے بعض اوقات الٹا اللہ کے کلام کو لکھتے ہیں. یہ مجھے بہت قریبی سورسز سے یہ باتیں پتہ چلی، بہت اوتھینٹک سورسز سے، کہ جادو ہوتا کیسے. اور پھر جب قرآن پڑھا تو حیرانی ہوئی کہ اللہ نے تو قرآن میں کئی سال پہلے کھول کے رکھ دیا تھا کہ یہ لیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، شیاطین انسانوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. وما انزل علی الملکین، اور پیچھے پڑ گئے یہود اس کے جو دو فرشتوں پہ اتارا گیا، ببابل، بابل کے شہر، ہاروت اور ماروت، ہاروت اور ماروت پر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے لوگوں کو کیوں جادو بتایا، یہ بھی ایک آزمائش تھی، کیونکہ آگے وہ خود کہتے ہیں وما یعلمان من احد، وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ اسے بتا دیتے، کیا انما نحن فتنہ، کہ ہم تو ایک فتنہ ہیں، فتنے کے طور پہ آئے ہیں، آزمائش ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو. اب دیکھیں کہ حیرت انگیز بات ہے، ہر جگہ جادو کو کفر کہا جا رہا ہے، ہر جگہ جادو کفر، لا تکفر. آپ دیکھیں کہ فرشتوں کو اتار کر جادو اور معجزے کا فرق بتایا گیا، یعنی سحر فرشتوں کے ذریعے دیا گیا لوگوں کو، لیکن وہ آزمائش تھی. اور یہ بھی بتایا گیا کہ شعبدہ، جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ، تو وہ سیکھتے تھے. بنی اسرائیل جس کو روکا گیا کہ یہ کفر ہے مت سیکھو، پھر بھی وہ سیکھتے تھے. آج کیا ہمیں نہیں پتا کہ یہ غلط ہے، لیکن کیا آج مسلمان یہ عملیات نہیں کرتے؟ اخباروں میں روزانہ اتنے اتنے اشتہار ہوتے ہیں، عامل، نجومی، عملیات، تعویذات، کئی ایک ایسے ڈاکیومنٹس ملتے ہیں. بلکہ پچھلے دنوں اخبار میں ایک اشتہار چھپا، وہ اشتہار میرے پاس ہے اسلام آباد میں، یہاں نہیں، وہ میں نے رکھا ہوا اسی لیے کٹنگ. اس اشتہار اخبار میں باقاعدہ چھپا، کیا آپ جادو سیکھنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، جادو کے شوقین ہیں؟ اور اس کے بعد اس کے اندر ایک پوسٹل ایڈریس تھا، یعنی پوسٹ باکس نمبر لکھا ہوا تھا، کہ اگر آپ شوقین ہیں تو اس پتے پر خط لکھ کر ہم سے معلومات حاصل کریں، ہم آپ کو اتنے دن میں فلانا 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 قسم کا جادو سکھائیں گے. اب ہماری قوم جو گھروں میں بیکار بیٹھ کے اخباریں پڑھتی ہے، جب ان کو ایسا شغل مفت میں ملے تو کیوں نہ سیکھیں؟ کتنا فتنہ ہے نا یہ بھی. بہرحال میری ایک دوست کے بیٹے نے فون کیا، ان کا فون نمبر بھی تھا، فون بھی کیا اور خط بھی لکھا، اور انہوں نے پوری تفصیل بھیجی کہ یہاں یہاں حاضر ہو جائیں اور ہم آپ کو یہ پوری ٹریننگ دیں گے. اب آپ خود سوچیں کہ اگر چند نوجوان بھی یہ ٹریننگ لے کر جاہل عوام کو بٹکانا بہکانا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ وہی جو ہمارے گھر گھر میں ہو رہا ہے، سو لڑائیاں، جھگڑے، فساد، پریشانیاں، اور اس کے پیچھے عموماً اسی قسم کے عملیات. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، تو وہ سیکھتے بھی تھے ان سے، تو کیا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس کے ذریعے وہ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالتے. یعنی عملیات بھی کون سے، کہ جس سے گھر توڑا جائے. آپ کو معلوم ہے کہ ابلیس کی کوششوں میں سب سے بڑی ابلیسی کوشش گھر توڑنا، شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنا. حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اپنے مرکز سے زمین کے ہر گوشے میں اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے، پھر وہ ایجنٹ واپس آ کر اپنی اپنی کاروائیاں سناتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فتنہ برپا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شر کھڑا کیا، مگر ابلیس ہر ایک سے کہتا جاتا ہے کہ تو نے تو کچھ نہیں کیا. پھر ایک آتا ہے اور اطلاع دیتا ہے کہ میں ایک عورت اور اس کے شوہر میں جدائی ڈال آیا ہوں. یہ سن کر ابلیس اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کام کر کے آیا، دونوں کو لڑا کے آیا. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ اسے شاباش دیتا ہے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ اس کے سر پہ تاج پہناتا ہے کہ تو نے سب سے اچھا کام کیا. اور یہ جو پہلی روایت ہے یہ صحیح مسلم کی ہے، کتاب صفت المنافقین. فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، شوہر اور بیوی کے درمیان فساد، لڑائی، جدائی. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ جادو کے بہرحال اثرات ہوتے ہیں. اور عموماً آپ دیکھیں کہ عورتیں اس میں زیادہ ملوث ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، کرنے والے عموماً عامل مرد ہوتے ہیں، لیکن کروانے والی، اور ایک ہی شخص کے پاس ساس بھی جا رہی ہے، بہو بھی جا رہی ہے، اور وہ دونوں کو بے وقوف بنا رہا ہے. ساس تعویذ لا رہی ہے کہ بیٹے اور بہو میں ناچاکی ہو جائے، بہو لا رہی ہے کہ بیٹا ماں کی طرف سے پھر جائے، رشتوں کو توڑا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، وما ہم بدارین من احد الا بسم اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا. اور اس کے لیے حفاظتی تدابیر بھی بتائی گئی، انشاءاللہ میں بعد میں بات کروں گی. وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے بھی تھے، تو کیا مَا يَدُرَّهُمْ، جو ان کو نقصان دیتا. یہ علم کیسا علم تھا؟ جو ان کو نقصان دیتا تھا. ظاہر ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر گھر ٹوٹنے لگے تو اس معاشرے کا زوال لازم ہو جائے گا، کیونکہ جتنا گھر مضبوط ہوگا، جتنا شوہر اور بیوی میں محبت اور بچے قریب ہوں گے، اتنی ہی زیادہ دینی معاشرے کی، اسلامی معاشرے کی تقویت ہوگی. اور جب گھر ٹوٹ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بچے باپ کے بغیر خود سر ہوں گے، بیوی مرد کے بغیر، شوہر کے بغیر منمانی کرتے ہوئے بہت سے بگاڑ کا شکار ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر وہ طلاق ہو جاتی ہے تو ماں باپ کے اوپر جا کے بوجھ بنتی ہے، بچے محروم ہوتے ہیں محبت سے، یعنی کہاں کہاں تک اثرات. پھر وہ بچے جو محرومی میں پلے بڑے ہو کر اب نارمل بیہیویئر کا شکار ہوتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دینے کا سبب بنتے ہیں، انکانشیسلی انسانوں سے انتقام لیتے ہیں. فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا. اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جو بھی اس کو خریدے گا، کیونکہ جادو کا کام بھی کیا ہے دراصل، اس میں بھی کچھ نہ کچھ مال خرچ کرنا پڑتا ہے اس سینس میں بھی اور ویسے بھی لینے کے معاملے میں، جو بھی اسے لے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا. جادو کرنے کرانے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی اللہ کے عذاب کی طرف اشارہ ہے. حدیث میں آتا ہے من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا کان آخر عہدہ من اللہ، جو جادو کی تھوڑی یا زیادہ تعلیم حاصل کرے گا اس کا معاملہ اللہ سے ختم. ما لہ فی الآخرت من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اسی لیے حکم ہے کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جادوگر مرد ہو یا عورت دونوں کو قتل کر دیا جائے، کہ اسلامی معاشرے میں ان کا وجود گوارا ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ فساد کی جڑ ہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری چیز ہے یعنی جادو جس کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اپنی جان کی قیمت پر جادو کیا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے. اب آپ دیکھیں کتنی دلچسپ بات ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ عَلِمُوا اور آخر میں فرمائے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. شروع میں کہا وہ انہوں نے جان لیا، آخر میں کہا کاش جانتے ہوتے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ علم صرف انفارمیشن نہیں ہوا کرتی کہ آپ کو پتا چل گیا ایک بات. اصل علم کیا ہے؟ جس میں عمل بھی ہو. لو کانو یا لمون کا مطلب کیا؟ کہ کاش انہیں حقیقی علم ہوتا، وہ علم جو ان سے ان کی بدعملی چھڑا دیتا، وہ علم جو عمل میں تبدیلی پیدا نہ کرے، وہ اللہ کے نزدیک علم ہی نہیں. اسی لیے فرمایا لو کانو یا لمون، کاش جان لیتے. حالانکہ خود ہی پہلے فرمایا کہ انہوں نے جان لیا تھا، یعنی پتا ہونے کی حد تک ان کو پتا تھا کہ یہ غلط کام ہے، لیکن اس کے باوجود کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی علم نہ تھا. ولو انہم آمنوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، یہاں ایمان کفر یعنی جادو کے مقابلے میں آ رہا ہے، کون سا ایمان؟ جو ان کے عمل کو بدل دیتا. واتقوا، یعنی اللہ کے حکم کو ماننا مراد ہے. واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے. لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، البتہ ثواب پاتے اللہ کی طرف سے. خیرن، بہت اچھا، اللہ کی طرف سے بہترین بدلہ ملتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، پھر دوبارہ فرمایا کاش جانتے ہوتے، کاش ان کو پتا ہوتا کہ اللہ کا حکم ماننے میں کتنا فائدہ ہے، کتنی جزا ہے، کتنی بھلائی ہے. یہاں ضمنی طور پر تھوڑی سی بات میں سحر کے بارے میں کروں گی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں. آپ کسی کے بھی پاس بیٹھے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کو کانفیڈنس میں لے کے بتائے گا کہ مجھے کچھ کسی نے کیا ہوا ہے، کوئی اثر ہے مجھ پہ یا ہمارے گھر پر. بعض اوقات وہ ہوتا بھی ہے، لیکن بعض اوقات وہم میں تو ہر شخص ہی مبتلا ہو جاتا ہے زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر، کہیں نہ کہیں آ کے ضرور اس کی سوئی اٹک جاتی کہ شاید یہ کام جو نہیں ہو رہا نا، بس کسی نے کچھ کر دیا. تو اس معاملے میں ہمیں تھوڑا سا علم ہونا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. سحر جو ہے، ہر ایسا اثر جس کا سبب یا وجہ ظاہر نہ ہو. مثلا ایک بیماری ہے، سبب پتہ ہی نہیں چل رہا، سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، کوئی دوا اثر ہی نہیں کر رہی. اب یہاں کیا گمان ہو سکتا ہے؟ سحر ہو سکتا ہے، تو غیر مرئی اثرات ہیں، خواہ مانوی ہو جیسے انہیں الفاظ کا اثر یا حسی ہو جیسے جنات وغیرہ کا، یا محسوسات جو مخفی ہوں جیسے مقناطیس وغیرہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جادو میں کچھ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، بیسیکلی کلام. کلام کا اثر ہوتا ہے کیسے؟ مثلا اگر کوئی آپ کو گالی دے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، اس نے کچھ مارا تو نہیں آپ کو، گالی دیا نا، کیا ہوا آپ کو، کیا بگڑا، کچھ بگڑا آپ کا، تو یہ تکلیف کیوں ہوئی آپ کو؟ اس کا مطلب ہے کہ لفظ کے اندر تاثیر ہے، اثر ہے. اسی طرح کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے، کیوٹ، آپ کھل اٹھتے ہیں نا، کیا ملا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں ملا، ایک لفظ ہی ملا نا، ایک اچھا ٹائٹل ملا. کتا کہہ دے کوئی تو اثرات کچھ، کیوٹ کہہ دے تو اثرات کچھ، صرف لفظ ہیں. بالکل اسی طرح جادو میں جو کلام یا الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں. مادی چیزوں کا اثر جسم پہ ہوتا ہے، مثلا میرا ہاتھ پہ لگے تو اس کی تکلیف جسم کو ہوگی. یہ لفظ جو میں نے بولا یہ مادی چیز نہیں، اس کا اثر روح پہ جا کے ہوتا ہے، دل پہ ہوتا ہے، دل کے احساسات پہ ہوتا ہے. عموماً سحر میں شرکیہ کفریہ کلمات استعمال ہوتے ہیں، قرآن پاک کی آیات عبارات کو الٹا لکھا جاتا ہے. مثلاً بسم ہے نا تو اس کو لکھا جاتا ہے مسب، ایسے یعنی میم سین بے، اس طرح الٹا. مثلاً کسی نے مجھے بتایا کہ اگر کسی پہ یہ جادو کرنا ہو، یہ میں بطور مثال بتا رہی، خدا کے لیے استعمال نہیں کرنا، کہ وہ پڑھ نہ سکے، تو اس پہ عموماً کیا کرتے ہیں، رب اشرح لی کو الٹا کر کے اس کے نام کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، گرہ لگا دیتے ہیں، یا رب زدنی علما کو الٹا لکھ کے گرہ لگا دی. اسی لیے ہمیں یہ دعائیں سکھائی گئیں، من شر النفاثات فی العقد، اور ہم اپنے سب اسٹوڈینٹس کو صبح شام کی وہ دعائیں سکھاتے ہیں جو ان سارے اثرات سے بچاتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا، شیاطین اس کا سورس ہوتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاق نسیم، کہ شیاطین کس سے اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے گناہگار پہ. تو اس کے لیے گندا کچیلا میلا ہونا، کفر کی باتیں کرنا، غلیظ کام کرنا، حرام کام کرنا، شیطانوں کو خوش کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے. تو جو لوگ جادو جن کا بہت اثر کرتا ہے، اثر تو اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے لیکن بہت چلتا جادو جس کا ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے کہتے ہیں کہ اتنا ہی زیادہ وہ برا انسان ہوتا ہے یا غلط کام میں ملوث ہوتا ہے. لہذا جادوگروں کے پاس جانا، ان سے ایسے کام کروانا، یہ سب کفر میں شمار ہوتا ہے. اس لیے اگر پچھلی زندگی میں کوئی ایسا کام ہو چکا تو اس سے پکے دل سچے سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں جگہ جگہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، راہ چلتے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے اشتہار پڑھ کے کوئی پریشانی دل کو لگی، چلو جا کے دیکھیں صحیح، کون سا ہم نے اس کی مان ہی لینی، چلو چلتے ہیں، جا کے بیٹھ گئے، اس نے ایسی ایسی باتیں کی، کہاں اس کو دیکھا پتا. وہ کیسے پتا ہوتی؟ آپ کو پتا کہ ہر انسان کا ایک ہمزاد ہوتا نا، شیطان ہر انسان کے ہمزاد کیا، شیطان ہے جو انسان کے ساتھ لگا ہوتا. ان لوگوں نے کچھ شیطان اپنے پالے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آ کے ان کے پالے ہوئے شیطان ہمارے شیطان سے ہماری باتیں معلوم کرتے ہیں. جو شخص دعائیں پڑھتا ہے جو بتائی گئی، جیسے گھر سے نکلنے کی دعا ہے، صبح شام کی دعائیں، فرشتہ ایک مقرر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہدی تا و کفی تا و وکی تا، ہدایت پا گئے، کافی کیے گئے، بچا لیے گئے، یعنی اب تمہارا شیطان تمہارے کوئی راز کسی کو دے نہیں سکتا، تم محفوظ ہو گئے، حصار ہو گیا. لہذا ایسے موقع پر پھر وہ کوئی چیز نقصان نہیں دیتی. لیکن یاد رکھیں کبھی جادوگروں سے ڈرنا نہیں چاہیے، صرف حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے ان وباؤں بلاؤں سے بچنے کے لیے. ڈرے نہیں، جو ڈرتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، جب کمزور ہوتا ہے تو ہر بیماری اٹیک کر جاتی ہے. سب سے پہلے ان چیزوں کا خوف دل سے نکالنا، اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنا ہے. اور یہ یاد رکھیں ولا یفلح الساحر حیث اتا، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے مرضی آئے، جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتا. جادو کے زور سے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوتی. ہاں بس ایسے ہی جیسے کسی کی گالی سے دل میلا ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, بعض الفاظ روح کے اندر جا کے نشتر کی طرح چپ جاتے ہیں اور انسان کئی کئی دن بے چین ہوتا ہے. آپ کی آنکھ بھی کھلتی ہے تو آپ سوچتے ہیں فلاں نے مجھے یہ کہا تھا, اور آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو یہ بس ایسے ہی کچھ اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی آنکھوں کو بعض اوقات دھوکہ ہوتا ہے, دماغ کو, سوچ پہ, روح پہ. بس اس سے زیادہ کسی کی تقدیر بدلنا یا نقصان پہنچانا یا کسی کو فائدہ پہنچانا یا اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا, اس لیے ایسی چیزوں کا خوف نہیں کھانا چاہیے. یہاں دراصل جس کانٹیکسٹ میں استعمال کی گئی وہ ایک قوم کی جو بنی اسرائیل تھی ان کی ایک اخلاقی زوال کی علامت بتائی گئی کہ ان کا کیا کام تھا, اللہ کی کتاب چھوڑ کر جادو کے پیچھے پڑ گئے. آج ہمیں اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھنا ہے کہ کہیں ہماری قوم تو اللہ کا کلام چھوڑ کر ان سفلیات کے پیچھے نہیں پڑ گئی, اور ایون اللہ کے کلام میں بھی ہم نے چھو منتر اور ایسی چیزیں تلاش کرنا شروع کر دی. مثلاً کسی نے مجھے بتایا کہ مجھے کسی نے کچھ آیتیں بتائی ہیں پڑھنے کو, ذرا آپ مجھے ان کا ترجمہ بتا دیجئے. میں نے کہا کس کام کے لیے بتائیں؟ کہتے دشمنوں کے سے بچنے کے لیے. تو وہ آیات کیا تھیں؟ سورۃ مریم میں شاید وہ آتی ہیں کہ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا, یہ آیات ہے, اس کے آگے پیچھے کی بھی کچھ آیات. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا, کہ رحمان کے آگے سب آوازیں دب جائیں گی اور تم ہمس کے سوا کچھ اور سن نہ سکو گے. اور وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا, میں نے کہا خدا کے لیے یہ آیات نہ. اسی طرح کسی اور نے مجھے بتایا کہ میں ایک وظیفہ کر رہی ہوں, معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے, تو اس جھگڑے سے بچنے کے لیے کیا پڑھ رہی ہیں, صبح شام تسبیح کریں, الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا نبابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کاسم معقول. تو وہ نیت کرتی تھی پڑوسی کی طرف کہ ان پہ خدا قہر بھیجے اور ان کو بس بنا کے رکھ دے. کیا مسلمان مسلمان کے ساتھ یہ کر سکتا ہے؟ خدا ہدایت دین وظیفے بتانے والوں کو کہ کسی ایک کو بتا کر دوسرے کے لیے کیسی بربادی کے سامان کرتے ہیں اور حد سے بڑھ جاتے ہیں. قرآن اس کام کے لیے نہیں آیا. اچھے مقصد کے لیے کوئی آیت کا پڑھنا یا تکرار کر لینا برا نہیں, اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں روح پر, انسان اچھائی کی طرف مائل ہوتا ہے, لیکن ایسے مقاصد کے لیے ایسے کام کرنا سخت ناپسندیدہ ہے, کفر ہے. تھوڑا بھی کرنا اور زیادہ بھی کرنا, اور اللہ کے ہاں سخت پکڑ ہوگی. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے علاج میں آپ دیکھیں کہ وہی پڑھنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, آیت الکرسی آخری جو کل ہے, اور چند مسنون دعائیں, وہ انشاءاللہ آپ کو دی جائیں گی. اگر ہو بھی چکا ہو تو اس کا توڑ بھی یہی ہے, اور اس میں یقین ضروری ہے. عموماً شیطان وسوسہ ڈالتا, نہیں اس سے کچھ نہیں ہونا, اس سے نہیں توڑ ہونا, لہذا جاؤ کسی کے پاس اور وہ الٹی پلٹی خرافات بتاتا ہے, اس پہ پورا یقین آ جاتا ہے. تو بات یہ کہ انہی چیزوں کو پڑھنا اور پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہر شر کا علاج ہے.